Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تدبر القرآن كدرس جاري ہے، وتدبر القرآن کے متعلق تدبر القرآن کے طریقے پر بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کا طریقہ کیا ہے، قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے طریقوں میں سے ساتویں طریقے پر بات کر رہے تھے. وعلیکم السلام. قرآن مجید پر غور و فکر کرنا مثالوں کے ذریعے سے، التدبر في القرآن بضرب المثل. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثالیں بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور وہ آیتیں اور وہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. اور آج کی نشست میں چند مثالیں بیان کروں گا. تمام ان میں سے سورۃ آل عمران آیت نمبر 59 اور 60، اللہ تعالی فرماتے ہیں
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر حکم دیا ہے کن فیکون. یہ حق رب کی طرف سے ہے، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے نازل کرنے کی وجہ ہے، سن 9 ہجری میں عام الوفود میں نصارہ نجران کے نصارہ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے ایک بحث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے.
اور اس بحث میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الہ ہے, الہ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے, معبود ہے. وجہ یہ ہے اس کی کہ اللہ تعالی نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے, اے اللہ تعالی, اے محمد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی کوئی مثال آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں؟ اگر کوئی مثال آپ نہیں جانتے اس علیہ السلام جیسی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم سچے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں, معبود ہیں, اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے, کیونکہ اللہ معبود ہے تو اللہ کا حصہ بھی معبود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا ہے اور انہیں غور فکر کرنے کی دعوت دی ہے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ وہ الہ نہیں ہیں, الہ کے بندے ہیں. اور مثال جو اللہ تعالیٰ بیان فرمائی ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑھ کر مضبوط ہے. اگر تمہاری یہ حجت ہے تو پھر ہماری یہ حجت ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے, کلمۃ من اللہ, کن فیکون. یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے, لیکن یہ بات جھوٹ اور غلط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے, وہ الہ ہے. اگر یہ وجہ کافی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے پیدا کرے وہ الہ بن جائے, تو پھر آدم علیہ السلام عیسیٰ سے بڑھ کر الہ ہے, یہ تو یہ ماننا چاہیے نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے. اب زیادہ کون مضبوط ہے حجت میں کہ جو بغیر باپ کے پیدا کیا جائے وہ الہ ہونا چاہیے, یا جو بغیر ماں باپ دونوں کو پیدا کیا جائے وہ الہ ہونا چاہیے؟ لیکن الہ دونوں نہیں ہیں, الہ صرف ایک ہے جو سچا معبود ہے, معبود برحق ہے, جو ان دونوں کا رب ہے, آدم کا بھی رب ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو یہ بیان کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ اور آدم علیہ السلام دونوں برابر ایک جیسے. آدم کو دیکھ لے کہ ایسا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, خلقہ من تراب, مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون, پھر اللہ نے فرمایا, حکم دیا, کن فیکون, انسان بن گئے مٹی سے. پھر تمہاری حجت تو بالکل کمزور ہے, ضعیف ہے, بے بنیاد ہے. اگر تمہارا یہ طریقہ ہے بات کو ماننے کا, یہ تمہاری حجت ہے, تو پھر تمہیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ آدم علیہ السلام بھی الہ ہے اور وہ بھی معبود ہے. جب تم یہ نہیں مانتے, کیونکہ عیسائی نصاری وہ نہیں مانتے کہ آدم علیہ السلام الہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے, ان کے نزدیک ہر نیک و صالح انسان جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. آپ تورات اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ کا بیٹا, اللہ کا بیٹا. عجب بات یہ ہے کہ سب بیٹوں کو چھوڑ کے ایک بیٹے کو الہ بنا دیا. وہ اپنے اگر عقل پہ تھوڑا سا زور دے, آخر وہ کون سا پیمانہ ہے؟ پیمانہ تو ہے باقی انبیاء جتنے بھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے پیدا کیا ہے، ان کو بیٹا کہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اس کو بیٹا کہا ہے، تو مطلب سچا بیٹا یہ ہے، باقی صرف مجازی بیٹے ہیں، حقیقت بیٹا یہ ہے. تو پھر آدم علیہ السلام کیا ہے؟ ان سے بڑھ کر بیٹا ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے. تو اس آیت کریم اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں الحق من ربک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حق رب کی طرف سے جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، الہ معبود نہیں ہے. فلا تکونن من الممترین، یہ تو شک و شبہ کرنے والے ہیں تو ان سے دور ہو جا، ان کے ساتھ ان میں شامل نہ ہو. اگلی مثال ضرب المثل کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیں قرآن مجید کے متعلق اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور دیکھتے کہ اس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ڈر طاری ہو جاتا اور اس میں دراڑیں پیدا ہو جاتی. دراڑیں کیوں پیدا ہوتی؟ خشیت طاری ہو جاتی، دراڑیں پیدا ہو جاتی من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. اور یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. ذرا غور فکر تو کریں، پہاڑ اور اس پہاڑ کی صفات ہیں، پتھر ہے، مضبوط ہے، سخت ہے، بڑا ہے، عظیم ہے، زمین کے اندر کیڑوں کی طرح یہ گاڑ دیا گیا ہے. زمین کی مضبوطی کی ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے، نہ اسے کوئی آندھی گرا سکتی ہے، نہ طوفان اس پر کوئی اثر کر سکتا ہے، پہاڑ ہے. آپ سختی کی مثال دیں، آپ بڑے اور عظمت کی مثال دیں، بڑائی عظمت کی مثال دیں مخلوق میں سے، تو پہاڑ سے بہتر آپ کو کوئی مثال ملے گی نہیں. لیکن یہ پہاڑ ان صفات کے ساتھ اگر ان پر قرآن مجید نازل کیا جاتا تو ان کی حالت یہ ہو جاتی کہ یہ پھٹ جاتے، ان کے اندر دراڑیں پیدا ہو جاتی، ٹوٹ جاتے یہ پہاڑ. وجہ کیا تھی ٹوٹنے کی؟ من خشیت اللہ، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی سے ڈرنے کے سارے کا سارا ساز و سامان موجود ہے. جب پہاڑ اللہ تعالی سے ڈرتا ہے تو اس میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کے ٹکڑے گرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گرتے ہیں. اور جب انسان کے دل میں تبدیلی آتی ہے، انسان کا دل ٹوٹتا ہے، تو پھر دل کے ٹکڑے نہیں گرتے بلکہ آنسو نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس انسان کی بھی صفات ہیں. اب پہاڑ کی صفات دیکھیں آپ نے کیا ہے، اب انسان کی صفات دیکھیں. خلق الانسان ضعیف ہے، ضعیف ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، حقیر ہے، محتاج ہے. اس کا جسم جو ہے اتنا نازک ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی داڑھیں نکلتی ہیں. درد تکلیف برداشت یہ کر نہیں سکتا. کوئی خوفناک نظارہ دیکھ کے اس کے پاؤں لرز جاتے ہیں, دل دھڑکتے ہیں. کوئی غمگین نظارہ دیکھ کر یہ رو پڑتا ہے. مسکینی, ذلت, حقارت کہ یہ مجموعہ ہے, انسان اسی چیز سے بنا ہوا ہے. اب یہ جب پہاڑ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے نا, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے قدر کیا ہے. پہاڑ کو دیکھتے ہیں اسے گردن ٹوٹنے کو آتی ہے, لیکن پہاڑ کی چوٹی کو دیکھ نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسان کے نازل فرمایا ہے, پہاڑ کے لیے نازل نہیں فرمایا ہے. اگر انسان کے جگہ یہ پہاڑ ہوتا اور اس پر قرآن نازل ہوتا تو اس کی حالت یہ ہوتی, یہ ڈوب جاتا. لیکن یہ انسان کیسا ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے, قرآن مجید اس پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ کیا اس کے دل اس قرآن مجید سے بھی زیادہ کیا اس کے دل اس پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ دیکھیں, انسان جب سنتا ہے وہ سنے اس کے لیے کافی ہے کہ اس کے دل کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے. اس لیے مشرکین کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے شور بچاؤ, قرآن نہ سنو. اگر یہ سن لیا نا قرآن مجید کسی نے, تو اس کا اثر دل پہ ضرور ہوتا ہے. شور بچاؤ, تالیاں بجاؤ, سیٹیاں مارو, کچھ بھی کرو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرے تو شور مچانا شروع کر دو. کیوں؟ کیونکہ کہیں قرآن مجید کے الفاظ دل کے اندر جا کے اثر نہ کر دیں. یہ ابو جہل, ابو لہب, ابو جہل اور ابو سفیان جو ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت فجر کے وقت چھپ کے جاتے اور سنتے. رات کی تاریکی میں جب اندھیرا ہوتا ہے چھپ کے جاتے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب جاتے اور سنتے. ان کو لطف آتا. وہ پھر چلے جاتے. راستے میں ایک مرتبہ دونوں کا آمنا سامنا ہوا, ابو سفیان کا اور ابو جہل کا. اس وقت تم کہاں سے آ رہے ہو, اس وقت تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بس کسی کام سے گیا تھا. دل میں تو کھٹکا تھا, یہ کہیں وہی کام تو نہیں کر رہا جو میں کر رہا ہوں. پھر کچھ دنوں بعد پھر آمنے سامنا ہوا کہ تب سچ سچ بتاؤ کہاں گئے تھے. جہاں تم گئے تھے میں بھی وہاں پہ گیا تھا. مجھے پھر ایسا کرتے ہیں, یہ لاؤں کہ دیکھیں عجب بات, دیکھیں اس کے تھے ہٹ درمی. یہ نہ ہو کہ یہ قرآن مجید ہمیں تبدیل ہی کر دے اور ہمیں اپنے راستے سے ہٹا دے. یہاں پر قسم کھا دے ہم دوبارہ نہیں آئیں گے. انہوں نے پھر قسم کھائی, پھر دوبارہ نہیں گئے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اگرچہ بعد میں دیر سے صحیح, اور ابو جہل جہالت پر ہی مرا ہے. قرآن مجید کی تاثیر کافروں پر بھی ہوئی ہے, لیکن ہر گرمی کی وجہ سے انہیں اسلام قبول نہیں کیا اور کفر کے راستے کو اختیار کیا, لیکن اثر ہوا ہے. قرآن مجید کا اثر اس مسلمان پہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے دل عجب بات دیکھیں, ہمارے دل دھڑکتے ہیں, ہم روتے بھی ہیں, ہم پریشان بھی ہوتے ہیں. دیکھ, اثر تو ہوتا ہے چیزوں کا ہمارے اوپر, قرآن کا نہیں ہوتا اثر. عجب بات یہ ہے, سمجھتے نہیں ہیں, بارک اللہ فیک, تدبر نہیں کرتے. بات یہ ہے, اصل میں اسی اس طرف آنا چاہتا ہوں. یہ آنکھیں تب بہتی ہیں, آنسو تب آتے ہیں جب دل پہ اثر ہوتا ہے. جب تب اثر ہوتا ہے جب آپ قرآن مجید کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرتے ہیں. کہ اس وجہ میں ایک حصہ ہے تدبر کا, دوسرا اسٹیپ یہ جاننا ہے, سمجھنا ہے, پھر غور و فکر کرنا ہے. سمجھنے کے بعد ایک اور کچھ ہم نے کرنا ہے تدبر. عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگ فلمیں دیکھ کے روتے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں آنسو بہ رہے ہیں بےچارے, ڈرامے دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں. ارے فلموں نے بھی ہمیں رولا دیا, ڈراموں نے بھی ہمیں رولا دیا, اور اللہ کے کلام نے ہمیں کوئی تبدیل نہ کیا, کوئی تبدیلی نہ آئی. کیا یہ اپنے نفس پہ ظلم نہیں ہے؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم؟ یہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہ بھی ٹوٹ جاتا, لیکن اس قرآن نے میرے دل پہ بھی اثر نہ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلیل ہیں, کمزور ہیں, پریشان ہیں, دشمن کا غلبہ ہے, امت پہ تفرقہ ہے. آج اس دنیا میں اگر کوئی مسکین یا ذلیل قوم کوئی موجود ہے تو وہ بیچارے مسلمان ہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیار کو پیغمبر علیہ وسلم کی زبانی, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے میرے رب میری قوم نے ہجر کر دیا ہے قرآن مجید کو, هذا القرآن یہ قرآن ان کے بیچ میں ہے, اس قرآن سے ایسے منہ موڑا ہے جیسے کوئی شخص ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ کی طرف ہجرت کر لیتا ہے, ہجر کر دیا, بے رخی کی انتہا. ابو جہل نے, ابو لہب نے بے رخی کی ہے اور وہ ہلاک ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تو وہی تھے نا اس زمانے میں, ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سے ہیں. اگر قوم جو رشتہ دار تھی وہ ہلاک ہوئی جب قرآن مجید سے غفلت اور بے رخی اختیار کی, تو پھر ہم کون ہیں میرے والے؟ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا انصاف اور عدل سچی اور حق ہے اور برابر ہے سب کے لیے, بلکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, اثر ہوا ہر درجے کو, ایسے دار اسلام میں داخل نہ ہوئے. ہم نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, اور یہ سارے کے سارے ارکان اسلام کیوں ہیں؟ لعلکم تتقون, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ, متقی پرہیزگار بن جائے. وہ متقی پرہیزگار وہ ہے جس کے دل میں قرآن مجید اثر کرتا ہے, جو اصحاب القرآن ہیں. نہ تو روزے نے ہمیں متقی بنایا, نہ زکوٰۃ نے ہمیں متقی بنایا, نہ حج نے ہمیں متقی بنایا, اور نہ نماز نے ہمیں متقی بنایا. ہم رونا تو جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں, کسی اور کے لیے ہمیں بہت رونا دھوناتا ہے. اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر رونا مانگنا یہ ہمیں بہت کم لوگوں کو آتا ہے. بس یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے ہماری زندگی کو ایسے تبدیل کر دے کہ قرآن مجید کا اثر ہمارے دل پر ہو جائے. لعلهم يتفكرون, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل دے جو قرآن مجید پڑھنے سے, اس پہ غور فکر کرنے سے اس دل میں نرمی آ جائے, اس دل میں تک خشیت طاری ہو جائے, اور پھر اس دل پر ایسا اثر ہو کہ اس پورے جسم کو اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں اور اپنے راستے میں صراط مستقیم میں لگا دے, اور قرآن اور سنت پر عمل کرنا آسان کر دے. اگلی مثال سورة النحل آیت نمبر 112 سے 114 تک. الله تعالى فرماتے ہیں وضرب الله مثلا قرية, اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ایک بستی کی, کیسی بستی ہی کیسی بستی ہے یہ,
كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان,
ایسی بستی ہے خاص بستی ہے یہ,
آمنة امن و امان کا عالم ہے, مطمئنة اطمینان ہے, مطمئن ہی لوگ اس بستی کے, يأتيها رزقها رغدا من كل مكان, رزق اس بستی تک خود پہنچتا ہے, وہ باہر نہیں جاتے, خود بستی تک رزق پہنچتا ہے, رغدا, رغد کا معنی ہے بے شمار بے حساب, کمی نہیں ہے کسی چیز کی, من کل مکان ہر جگہ سے ہر طرف سے, بستی ایک ہے دنیا کے ہر کونے سے وہاں پر رزق مہیا کر دیا گیا, کتنی خوش قسمت ہے بستی ہے, امن ہے اطمینان ہے رزق کی فراوانی ہے, اس دنیا میں انسان کو چاہیے کیا, انسان کو اس دنیا میں اس کے سوا کچھ اور چیز چاہیے, سارے کے سارے دنیا ان کے قدموں میں گرے پڑی ہے, لیکن اس بستی نے دیکھیں کیا کیا ہے, کرنا کیا تھا اور کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی, بس کرنا کیا تھا, شکر کرنا تھا, شکر نہیں کیا, شکر نہیں کیا بلکہ ناشکری کا راستہ اختیار کیا ہے, فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, بس اور شکر یاد رکھے صرف زبان کا قول نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, یہ ایک حصہ ہے, شکر زبان سے ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے اور پورے جسم سے ہوتا ہے, شکر قول اور قول اور عمل اور ایمان ہے, شکر زبان سے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے الحمدللہ, دل سے اس یقین کے ساتھ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا محض احسان ہے انعام ہے, میں اس قابل نہ تھا, محض اللہ تعالیٰ کے احسان ہے میرے اوپر, اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی یہ انعام دینے والا نہیں اس پوری کائنات میں, محض اللہ تعالیٰ کے احسان ہے, اور میں بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں جس نے مجھ پر اتنی احسان فرمائے, اور عمل سے اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب, سب سے بڑا فرض ہے توحید کا فرض, توحید عبادت کا فرض, اور سب سے بڑا حرام ہے شرک, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ذات کو شریک ٹھہرانا, فکفرت بأنعم اللہ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی, سزا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف, اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھایا, یہ مزہ بھی عجیب سا ہے لباس کی صورت میں ہے, فأذاقها الله لباس الجوع والخوف, بھوک اور خوف و ہراس ان کا لباس بن چکا, مثال دیکھیں ذرا, بغیر کپڑے کے انسان سوتا ہے, اکیلا بھی نہیں سوتا انسان, یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں جو انسان بغیر کپڑے کو, الا یہ کہ وقتی طور پہ جب انسان غسل کرتا ہے, کتنے لمحہ کیا لمحہ ہوتے ہیں وہ بھی کب, مجبوری کے وقت مجبوراً انسان یہ کپڑے اتارتا ہے, بتا دوں میں آپ کو, لباس انسان کی زندگی کا حصہ ہے, اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا, چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو, ذرا غور کرے الفاظوں پہ, فَأَذَاقَهَا, ذوق ٹیسٹ چکھنا ذائقہ زبان سے ہوتا ہے یا ہاتھ پاؤں سے بھی ہوتا ہے, فَأَذَاقَهَا, جیسے انسان کی زبان سے چکھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے, اسے مزہ آتا ہے, یہ میٹھا ہے یہ کھٹا ہے یہ نمکین ہے یہ پھیکا ہے, زبان سے پتہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مزہ چکھایا ہے کہ بھوک اور خوف ان کا لباس بن چکا ہے. ہر وقت ہر لمحے میں بھوک پیاس اور خوف. ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھے وہ لوگ؟ آمنتن مطمئنہ. خوف تھا؟ صرف خوف. خوف تو دور کی بات ہے. امن و امان کی انتہا دل کے اندر سکون اطمینان بھی تھا, کیونکہ ہر امن میں اطمینان نہیں ہوتا. امن ہے ٹھیک ہے, اطمینان نہیں ہے دل میں. یہاں پہ امن ہے, اطمینان سب لوگوں کو نہیں, کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ایسے لوگ تھے وہ کہ امن بھی تھا اطمینان بھی تھا, یقین تھا. وہ یہ اطمینان اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے, شہر کے بس کی بات نہیں ہے. اب یہاں پہ لباس الجوع والخوف, ذرا غور کریں, وہاں پر امن اطمینان, پھر رزق کی بات آئی ہے, کھانا پینا بعد میں, امن امان پہلے, اور عذاب میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ لباس الجوع والخوف. بھوک انسان کو پاگل کر دیتی ہے, بھوک انسان کو جانور بنا دیتی ہے, بھوک اور پیاس انسان کو یا انسان سے کچھ بھی کرا سکتی ہے. دیکھو آج ہم خوش ہیں, ہم بات کرنے کے قابل ہیں, یہاں پر میں درس دے رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, یہ کھایا ہے نا تو عقل بھی ٹھکانے آئی ہے تھوڑی سی. ایک گھنٹہ اور انتظار کرتے تو اپنی توانائی دیکھ لیتے کیا ہوتے. یہ تو ہماری حالت ہے, ناشتہ بھی کر کے پھر بھی چار پانچ گھنٹے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وجہ کیا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ بما كانوا يصنعون, اعمال سے جو وہ کرتے تھے. کیا کیا تھا؟ ناشکری کی. اور سب سے بڑی ناشکری جو ہے وہ شرک ہے, یاد رکھیں, سب سے بڑی ناشکری جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. آج امت کا حال دیکھیں, بھوک پیاس اور خوف عام ہو چکا ہے. کبھی چینی کا بحران ہے, کبھی پانی کا بحران ہے, کبھی گندم کا بحران ہے, کبھی بجلی کا بحران ہے, مصیبت پر مصیبت ہے. عجب سی بات ہے, زمین تو وہی ہے نا, زمین اگانا کو کیوں کم کر دیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بھوک اور پیاس آج نشانی بن چکی ہے لباس کی طرح. بما كانوا يصنعون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ, ان کی طرف اللہ تعالیٰ انہیں سے رسول بھیجا تھا, لیکن کیا کہ اس رسول کو جھٹلایا. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, بس عذاب نے ان کو لے لیا اور وہ ظلم کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, بس تم لوگ کھاؤ پیو مزے کرو. اللہ تعالیٰ کے اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے, حلالًا طَيِّبًا, یہ جان لو, یہ جان لو اچھی طریقے سے, رزق وہی کھانا ہے جو حلال ہو اور طیب ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب میں سے طیب ہی پسند کرتا ہے, کبھی حرام کی طرف دیکھنا نہیں. وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کبھی بھولنا نہیں. میرے بھائی یہ پیغام ہمارے لیے ہے, فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ حَلَالًا طَيِّبًا وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ ان کنتم ایہ تعبدون, اگر تم واقعی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو, اگر تم موحد ہو, اگر تم موحد ہو, یہ کہتے ہو کہ میں موحد میں اہل حدیث ہوں, میں نے توحید کو سمجھا ہے, تو پھر نا شکر کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کا شکر جانو ہوتا کیا ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے بس کافی ہے, میں نے کہا ہے شکر زبان سے ہوتا ہے، دل سے یقین، اور پھر پورے بدن سے، پورے جسم سے ہوتا ہے. بے نمازی نہ شکرہ ہے، اگر یہ حدیث کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کا اچھا عقیدہ کیوں نہ ہو، بے نمازی نہ شکرہ ہے، سود خور نہ شکرہ ہے، حرام کھانے والا نہ شکرہ ہے، زانی نہ شکرہ ہے. کیسے تصور کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کو برس رہی ہوں اور اس کا حال یہ ہو، نہ فرمانی پہ نہ فرمانی. اور یہ جو مثال ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ توحید سب سے بڑی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، اور اسی توحید سے امن و امان بھی ہے، اطمینان بھی ہے، رزق کی فراوانی بھی ہے. اور جس نے اس توحید کا انکار کیا اور شرک کے راستے کو اختیار کیا، وہ شخص خود بھی ہلاک ہوا، گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی ہلاک و گمراہ کیا. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. باقی تین مثالیں ہیں تقریبا، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا.